المبحث الثالث في أغراض التشبيه. الغرض من التشبيه إما بيان إمكان المشبه نحو فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. تیسری بحث بھئی تشبیہ کے اغراض کے بارے میں، پہلی بحث تھی تشبیہ کے ارکان کے بارے میں، دوسری بحث تھی تشبیہ کی اقسام کے بارے میں، آج تیسری بحث ہے تشبیہ کی اغراض کے بارے میں، یعنی اس میں تشبیہ کے لانے میں کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں. کوئی شخص اپنے کلام میں تشبیہ کا سہارا لیتا ہے، تشبیہ کو ذکر کرتا ہے، تو اس کے کیا کیا اس میں مقاصد ہو سکتے ہیں وہ بیان کریں گے بھائی. تو وہ مقاصد یہاں پر بیان کریں گے. تو کہتے ہیں المبحث الثالث فی اغراض التشبیہ، تیسری بحث ہے تشبیہ کے مقاصد کے بیان میں. الغرض من التشبیہ اما بیان امکان المشبہ، غرض جو ہوتی ہے تشبیہ سے یا تو مشبہ کے امکان کو بیان کرنا ہوگا، مشبہ کے امکان کو بیان کرنا، یعنی مشبہ ممکن ہے. مشبہ کیا ہے؟ ممکن ہے. بھئی یاد رکھیے یہ تشبیہ کی غرضوں کا تعلق عموماً مشبہ سے ہوتا ہے. کس سے؟ مشبہ سے متعلق کوئی غرض ہوتی ہے، مشبہ کی آپ حالت بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کے امکان کو بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ. تو تعلق کس سے ہوتا ہے تشبیہ کی غرض کا؟ عموماً مشبہ سے ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا تھا زید کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح. تو زید ہے مشبہ اور شیر کیا ہے؟ مشبہ بھی. اب میں کس کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہوں، شیر کی یا زید کی؟ زید کی. اور زید کیا ہے؟ مشبہ ہے. تو تشبیہ کے اکثر غرضوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مشبہ سے ہوتا ہے، مشبہ سے. تو اسی لیے کہا کہ غرض تشبیہ سے اما بیان امکان المشبہ ہی، یا تو مشبہ کے امکان کو بیان کرنا ہے کہ مشبہ ممکن ہے. بھائی بعض اوقات کہنے والا کسی چیز کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ سننے والا اس کو سن کر کہہ سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی چیز کے بارے میں کہنے والا کوئی ایسا دعویٰ کر دیتا ہے جس کے محال ہونے کا کہا جا سکتا ہے، سننے والا کہہ سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ساتھ ہی دلیل کے طور پر تشبیہ ذکر کرتا ہے، یعنی اس جیسی ایک اور چیز کو ذکر کر دیتا ہے، اس جیسے. اور وہ جو دوسری چیز جو اس نے ذکر کی وہ تو سب تسلیم کرتے ہیں. تو گویا وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس چیز کے اندر جب ایسا ہو سکتا ہے تو جس کے بارے میں نے بات کی ہے اس کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں وہ گویا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر مشبہ بھی کو لاتا ہے، اور ثابت کس کے بارے میں کرنا ہے؟ مشبہ کے بارے میں. دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی. نحو مثال کے طور پر فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، انام کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق. فاق یا فوقو کے معنی ہوتے ہیں فائق ہونا، برتر ہونا، بڑھا ہوا ہونا. فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، اگر تو تمام مخلوق پر جو تیرے زمانے میں ہے، اگر تو مخلوق پر برتر ہے اور بلند ہے، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اور حال یہ ہے کہ تو انہی میں سے ہے، حال یہ ہے کہ تو انہی میں سے ہے، اس حال میں کہ تو ان میں سے ہے، بس شاعر کہتا ہے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامِ، اگر تو مخلوق پر بلند ہو گیا ہے، ان پر فائق ہو گیا ہے، ان پر تو برتر ہو گیا ہے، اس حال میں کہ تو انہی میں سے ہے، جزا محذوف ہے، فَذَلِكَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ، تو یہ کوئی بعید بات نہیں، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اگر تو مخلوق پر بلند ہو گیا ہے اس حال میں کہ تو انہی میں سے ہے. گویا شاعر یہ تو ذکر کر رہا ہے کہ یہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، جس کی میں مدح کر رہا ہوں، یہ بھی مخلوق میں سے ہے، یعنی آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان ہے، انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن یہ انسانوں سے برتر ہے، اس کے زمانے کے جتنے باقی انسان ہیں یہ ان پر کیا ہے، برتر ہے، ان سے بڑھ کر ہے، یعنی گویا الگ جنس ہے، یہ ایک جنس ہی علیحدہ ہے، کیونکہ اس کی صفات اتنے اعلیٰ درجے کی ہیں کہ یہ صفات تو اس جنس والے اور کسی فرد میں نہیں، تو معلوم ہوا یہ جنس ہی علیحدہ ہے، یہ کیا ہے، جنس ہی علیحدہ ہے. تو شاعر نے جو یہ کہا نا فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، اگر تو مخلوق پر فائق ہو گیا ہے، بلند ہو گیا ہے، تو گویا اس میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرا ممدوح اس کی جنس ہی الگ ہے، اس کی جنس ہی الگ ہے. یہ آگے تشریح کریں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ شاعر نے گویا یہ دعویٰ کر دیا کہ میرا ممدوح جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ ہے تو انسانوں کی جنس میں سے، لیکن تمام انسانوں سے گویا کہ وہ ایک علیحدہ ہی جنس ہے. وہ کیا ہے اور کس وجہ سے علیحدہ جنس ہے؟ کیونکہ اس کی صفات بہت اعلیٰ، اس جیسی صفات اور کسی میں بھی نہیں، تو ان اعلیٰ اور کمال کی صفات کی وجہ سے گویا یہ جنس ہی الگ ہے، یہ جنس ہی الگ ہے، جنس ہی الگ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر نے کب کہا ہے یہ جنسی الگ ہے؟ یہ تشریح کریں گے آگے. فَإِنَّهُ لَمَّا دَعَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ مُبَايِنٌ لِأَصْلِهِ، ممدوح اپنی اصل سے مختلف ہے، بِخَصَائِصَ، ایسی خصوصیات کی وجہ سے، جَعَلَتْهُ حَقِيقَةً مُنْفَرِدَةً، جس نے اس کو ایک علیحدہ ہی حقیقت بنا دیا ہے، ایک علیحدہ ہی جنس بنا دیا ہے. توجہ ہے سبق کی طرف. تو یہ کہیں، شرح کرتے ہوئے کہیں گے کہ شاعر نے گویا یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے ممدوح میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ ان صفات نے گویا اس کو ایک علیحدہ ہی جنس بنا دیا ہے، یہ وہ جنس ہے ہی نہیں، یہ جنس ہی کیا ہے، اور ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے شاعر نے کب کہا ہے یہ جنس ہی علیحدہ ہے؟ شاعر نے، اس نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ یہ ان پر برتر ہے، ان پر بڑھا ہوا ہے باقی لوگوں پر. تو جواب یہ کہ جب شاعر کہہ رہا ہے وَأَنْتَ مِنْهُمْ، حال یہ ہے کہ تو بھی کس میں سے ہے، انہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہے. اور جب ایک جنس سے ایک ہے تو ایک جنس کے افراد آپس میں برابر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک دوسرے پر بڑھا ہوا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہہ رہا فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامِ، اگر تصوت کیا ہے، تمام مخلوق پر برتر ہو گیا ہے. تو حالانکہ ایک جنس کے افراد آپس میں برابر ہوتے ہیں یا برتر اور کم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے؟ ایک جنس کے افراد، بھائی سارے انسان ہیں تو سارے انسان ہونے میں سب برابر ہونے چاہیے، کوئی کسی پر کم یا زیادہ نہیں، کیونکہ سب کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ، اگر تو مخلوق پر بڑھ گیا ہے، برتر ہو گیا ہے، تو گویا اس میں یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس کی جنس ہی علیحدہ ہے، اس کی جنس ہی علیحدہ. کیونکہ اگر جنس علیحدہ نہ ہوتی پھر تو کیا کہنا چاہیے تھا، یہ سب کے برابر ہے، کیونکہ ایک جنس کے افراد کیا ہوتے ہیں، آپس میں برابر ہوتے ہیں. توجہ ہے سبق کی طرف. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئے؟ آگے اشارہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے، شاعر نے اپنے کلام میں کیا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے. کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ میرے ممدوح کی جنس ہی علیحدہ ہے کیونکہ اس کی صفات بہت اعلیٰ ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے شاعر نے کب کہا اس کی جنس علیحدہ ہے؟ شاعر نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ میرا ممدوح کیا ہے، باقی لوگوں پر برتر ہے. کہتے ہیں یہ برتر کہنا ہی تو مت بتلا رہا ہے کہ یہ جنس اس کی علیحدہ ہے اس کی، کیونکہ جب جنس، کیونکہ اگر جنس ایک ہو تو پھر برتر نہیں ہونا چاہیے، جنس کے افراد آپس میں کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے برابر، زید جیسے حیوان ناطق ہے بکر بھی کیا ہے حیوان ناطق ہے، خالد بھی کیا ہے حیوان، تو سارے برابر ہوں گے یا ایک برتر ہوگا ایک کم ہوگا؟ برابر ہونے چاہیے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ممدوح باقیوں پر برتر ہو گیا، تو اس کا برتر کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ معلوم ہو یہ کیا ہے، دوسروں پر فائق، دوسروں سے جنس ہی علیحدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو شاعر نے ایک دعویٰ کر دیا، شاعر نے کہا یہ ہے تو انہی میں سے لیکن یہ ان پر برتر ہے، بلند ہے، اس کی گویا جنس ہی علیحدہ ہے، جنس ہی علیحدہ. تو کوئی سننے والا کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انہی میں سے اور اس کو علیحدہ جنس شمار کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاید تشبیہ کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، پس بے شک مشک جو ہے، مسک مشک بھائی، مشک خوشبو، آپ جانتے ہیں جو ہرن کی ایک مخصوص قسم کے ہرن ہیں ان کی ناک سے جو خوشبو حاصل کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مشک کہتے ہیں، اور نہایت قیمتی خوشبو ہے بھائی، نہایت قیمتی. اور یہ جو مشک ہے یاد رکھیے یہ اسی کے خون سے بنتی ہے، اسی ہرن کے خون سے، اسی کا وہ خون ناک میں جمع ہو جاتا ہے اس کی ناک میں اور پھر وہ خوشبو کی صورت اختیار کر لیتا ہے بھائی. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کا عجیب نظام ہے بھائی. تو آپ دیکھیے بھائی، تو شاعر کہتا ہے دیکھو یہ جو مشک ہوتا ہے، یہ مشک خوشبو ہے، یہ بھی ہرن کے خون کا جز ہے. اب ایک یہ خون ہے اور ایک اس کے باقی جسم میں خون ہے، لیکن اس خون کو اس کی اعلی صفات کی وجہ سے بالکل الگ ہی شمار کیا جاتا ہے. تو جب یہاں ایسا ہو سکتا ہے اور اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، تو میرا ممدوح بھی لوگوں میں سے ہونے کے باوجود یہ گویا کہ ایک علیحدہ ہی جنس ہے اور سب پر بلند و برتر ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتا ہے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، بس اگر تو مخلوق پر فائق ہو گیا، ان پر برتر ہو گیا ہے اور حال یہ ہے کہ تو انہی میں سے ہے، فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، بس بے شک مشک جو ہے وہ دم کہتے ہیں خون کو، غزال کہتے ہیں ہرن کو، بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ ہرن کے خون کا بعض ہے یعنی اس کا جز ہے، اس کا جز ہے، بس بے شک مشک جو ہے وہ ہرن کے خون کا جز ہے. تو لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کی اعلی صفات کی وجہ سے الگ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو خون شمار نہیں کرتا. اسی طرح میرا ممدوح بھی ہے، وہ ہے تو انسانوں میں سے لیکن اتنی اعلیٰ صفات ہیں اس کی کہ اس کو ایک الگ ہی جنس، ایک الگ ہی حقیقت شمار کیا جاتا ہے اس کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے. تو شاعر نے دعویٰ کیا تھا ممدوح کے بارے میں کہ وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہے، اتنی اعلیٰ صفات کہ گویا اس کو ایک علیحدہ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے. تو اس سے سننے والے کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں. تو شاعر نے ایک ایسی چیز کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی، اس کی تشبیہ بیان کر دی جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. اور وہ کیا کہ مشک جو ہے وہ ہرن کے خون سے بنتا ہے لیکن اس کو باقی خون سے الگ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے شاعر نے اپنے دعوے کو ثابت کر دی. صورت سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرا دعویٰ کوئی ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، بلکہ تو یہ معنی ہے کہ تشبیہ کے لیے غرض اما بیان و امکان المشبہ، مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا، مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا. اور دیکھیے شعر کے اندر کوئی صراحتن تشبیہ نہیں ہے، کوئی کاف یا کانا وغیرہ اس جیسے حروف کے ساتھ کوئی تشبیہ ذکر کی گئی یا یہ کہا گیا کہ میرا ممدوح مشک جیسا ہے، نہیں کوئی. لیکن ضمناً تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر کہ وہ کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اپنے ممدوح کو، مشک کے ساتھ. اور مشک کو تو باقی خون سے علیحدہ جنس شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ انہی میں سے خون ہی سے میں سے ہے لیکن علیحدہ جنس شمار کرتے ہیں. تو گویا میرا ممدوح بھی انسانوں میں سے ہے لیکن وہ علیحدہ جنس شمار ہوتا ہے اپنی اعلی صفات کی وجہ سے. ف فَإِنَّهُ لَمَّا دَعَا أَنَّ الْمَمْدُوحَ مُبَائِنٌ لِأَصْلِهِ بِخَصَائِصَ جَعَلَتْهُ حَقِيقَةً مُنْفَرِدَةً. پس جب شاعر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ اس کا جو کہ ممدوح جو ہے مباینن وہ مختلف ہے, لِأَصْلِهِ کس سے, اپنی اصل سے مختلف ہے, بِخَصَائِصَ یہ نکرہ آیا خصائص, اور جعلت ہو یہ اس کے بعد فعل آیا, اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت, اور موصوف صفت کا ترجمہ موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسا یا ایسی کا لفظ. تو دیکھیے بھائی کہ شاعر نے جب یہ دعویٰ کر دیا کہ ان الممدوح مباین لاصلہ کہ ممدوح جو ہے وہ مختلف ہے اپنی اصل سے بخصائص, ایسے خصائص کی وجہ سے ایسی خصوصیات کی وجہ سے, جعلت حقیقتا منفردتا جس نے اس کو ایک اکیلی حقیقت بنا دیا ہے, ایک الگ حقیقت بنا دیا, جدا جنس بنا دیا ہے. تو شاعر نے جب یہ دعویٰ کر دیا تو احتج علی امکان دعواہ, احتج کا معنی دلیل پکڑنا دلیل قائم کرنا, تو احتج علی امکان دعواہ تو اس نے اپنے دعوے کے ممکن ہونے پر دلیل قائم کی, بتشبیہ ہی بالمسک اب اس ممدوح کو تشبیہ دیتے ہوئے مشک کے ساتھ, الذی اصلہ دم الغزالی وہ مشک جس کی اصل ہرن کا خون ہے, وہ مشک جس کی اصل کیا ہے ہرن کا خون ہے. تو پہلی غرض کیا بیان ہوئی تشبیہ کے اندر, اول تو یہ یاد رکھیں کہ تشبیہ کی غرض کا تعلق عموماً کس سے ہوتا ہے مشبہ سے, تو یہاں پر بھی پہلی غرض بیان کی کہ بعض اوقات تشبیہ اس لیے لائی جاتی ہے کہ کہنے والا مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا چاہتا ہے, یعنی اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ جس کو سن کر کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں, تو لہٰذا وہ تشبیہ کے ذریعے اپنے دعوے کو کیا کرتا ہے ثابت کرتا ہے کہ یہ مشبہ اس طرح ہونا ممکن ہے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَإِمَّا بَيَانُ حَالِهِ یا تشبیہ کسے لائی جاتی ہے مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے, اس کی حالت کو بیان کر, یعنی سننے والے کو اس کی حالت کا پتہ نہیں تھا, آپ تشبیہ کے ذریعے اس کی حالت بیان کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس کی حالت بیان. مثلا بھائی سننے والے کو نہیں پتا کہ زید بہادر ہے تو میں کہتا ہوں زید کل اسدی, زید کس کی طرح ہے شیر, تو زید کی حالت کا اسے پتا چلا یا نہیں چلا کہ زید کی کیا حالت ہے, وہ کس قسم کا انسان ہے, بہادر آدمی ہے, بہادر آدمی ہے. تو یہ ہے حالت بیان کرنا. وَإِمَّا بَيَانُ حَالِهِ یا مُشَبَّہ کے حال کو بیان کرنا, کما فی قولہ جیسے کہ شاعر کے قول کے اندر ہے, کَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ. شاعر اپنے بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے, کَأَنَّكَ شَمْسٌ گویا کہ تو سورج ہے, گویا کہ تو بادشاہ کو کس سے تشبیہ دے دی سورج کے ساتھ, وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اور بادشاہ جو ہیں وہ ستارے ہیں, تو اور بادشاہوں کو کس سے تشبیہ دی ستاروں کے ساتھ, ان کی حالت بیان کرنے کے لیے تشبیہ دی, یعنی میرا ممدوح جو ہے اس کی حالت اسی طرح ہے جیسے سورج ہوتا ہے, اور باقی بادشاہوں کی کیا حالت ہے وہ کس طرح ہیں جیسے ستارے ہوتے ہیں, اور جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں, اسی طرح میرے ممدوح کی جو بادشاہت ہے اس کے سامنے باقیوں کی بادشاہت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. بھائی تو اپنے ممدوح کی حالت بیان کر دی کہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ سورج جیسی حیثیت رکھتا ہے باقی تمام بادشاہوں کے مقابلے میں, اور وہ اس کے مقابلے میں کون سی حالت رکھتے ہیں ستاروں والی حالت رکھتے ہیں, یعنی اتنا یہ ان پر اس کی بادشاہت ان پر غالب ہے بڑھ کر ہے. کَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ گویا کہ آپ سورج ہیں اور بادشاہ جو ہیں وہ ستارے ہیں, اِذَا طَلَعَتْ جب سورج طلوع ہوتا ہے, لم یبدو بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونے کے, من ہن ان میں سے ان ستاروں میں سے، تو ظاہر نہیں ہوتا ان ستاروں میں سے کوکب کوئی ستارہ، تو ان ستاروں میں سے کوئی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا. یا اذا طلعت، مخاطب کا صیغہ پڑھ لیں، آپ سورج ہیں، جب آپ کیا ہوتے ہیں طلوع ہوتے ہیں، لم یبد منہن کوکب، ان میں سے کوئی ستارہ بھی ظاہر نہیں ہوتا، سب چھپ جاتے ہیں، آپ کی بادشاہت اس طرح غالب ہے دوسروں کی بادشاہت پر. تو یہاں کیا کیا شاعر نے، تشبیہ بیان کی، کس لیے؟ اپنے ممدوح کی حالت بیان کرنے کے لیے، جبکہ سننے والے کو ان کی حالت کا پتہ نہیں ہو گئی، نہ ہو تو اس کی تشبیہ کے لیے حالت بیان کی جاتی ہے. وَإِمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِهِ، یا تشبیہ کی غرض جو ہے وہ مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا ہوتا ہے. بھئی سننے والے کو مشبہ کی حالت کا تو پتا ہے، پہلی دوسری صورت کیا تھی، اس کو حالت کا ہی پتا نہیں تھا، تو تشبیہ کے لیے کس کو بیان کیا گیا، مشبہ کی حالت کو. اور بعض اوقات سننے والے کو اس کی حالت کا تو پتا ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار کا پتا نہیں ہوتا کہ زیادہ ہے یا کم ہے، قوی ہے یا ضعیف ہے. تو پھر تشبیہ کے لیے مقدار بیان کی جاتی ہے. تو کہتے ہیں وَإِمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ حَالِهِ، اور یا مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا تشبیہ کی غرض ہوتی ہے. نحو مثال کے طور پر، فی حسنتان و اربعون حلوبتا سودا کخافیت الغراب الاسحمی، کخافیت الغراب الاسحمی. فیہا، اس قبیلے کے اندر، شاعر اپنے محبوبہ کے قبیلے کی تعریف کر رہا ہے. فیہا، ہا ضمیر اس کے قبیلے کو راجع، فیہا اس قبیلے میں، اثنتان و اربعون حلوبتن، اثنتان و اربعون بیالیس، بھائی بیالیس حلوبتن دودھ دینے والی اونٹنی، اس میں بیالیس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں. سودن سیاہ رنگ کی، سیاہ رنگ کی بیالیس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں. سود جمع ہے سودا کی، اسود کہتے ہیں کالے کو، کالا رنگ، کالی چیز جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اسود. مؤنث کیا آتی ہے، سودا، اور اسی کی سودا کی جمع کیا آتی ہے، سود آتی ہے. تو اس میں بیالیس دودھ دینے والی سیاہ اونٹنیاں ہیں. کخافیت الغراب الاسحمی، غراب کہتے ہیں کوے کو، کوے کو. اسحم، اسحم کا معنی ہے کالا، جیسے اسود کا کیا معنی ہے، کالا، اسحم کا معنی بھی کالا، یہ بھی صفت مشبہ ہے. خافیہ، خافیہ کہتے ہیں پرندے کے پر جو اڑتے ہوئے وہ کھولتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں، اور جب پروں کو سمیٹ کر وہ بیٹھتا ہے تو وہ پر چھپ جاتے ہیں. وہ پر، بھائی پرندہ جب اپنے پر کھولے گا تو سارے پر جو چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن پھر انہی پروں کو جب وہ سمیٹے گا تو یہ جو کھلے ہوئے پر تھے وہ دوبارہ چھپ جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ خافیہ، یہ یوں سمجھیں بھائی، یہ دیکھیں مثلا جیسے میں نے آپ کے سامنے بازو پھیلایا ہوا ہے سیدھا اس طرف کو، یہ مثلا پرندہ پر کھولتا ہے سیدھا اس طرح، تو اب یہ بازو میں یوں سمجھیں، ایک یہ میرے آخری کنارہ ہے، یہ ہتھیلی اور انگلیاں، اور دوسرا حصہ ہے یہ کلائی سے لے کر کوہنی تک، اور تیسرا حصہ ہے کوہنی سے لے کر کندھے تک. تو یوں سمجھیں یہ جو خافیہ، اس کی جمع خوافی آتی ہے، خافیہ پر جو ہوتے ہیں نا پرندے کے، یہ یوں سمجھیں یہ جیسے کوہنی سے لے کر کلائی تک، ہتھیلی کے شروع ہونے تک، اس حصے کے درمیان میں آتے ہیں، بطور مثال کے سمجھا رہا ہوں، یعنی اس حصے میں ہوتے ہیں، یعنی وسط سے تھوڑا سا وسط کے بعد ہوتے ہیں اور آخری کنارے سے تھوڑا پہلے. یہ جو بیچ میں بڑے بڑے پر ہیں اس کے کچھ، ان کو خافیہ، ایک کو کہیں گے خافیہ اور جمع آتی ہے خوافی، خوافی. اور یہ پر جب پرندہ بیٹھتا ہے یہ پر سمیٹ کر بیٹھتا ہے یہ بیچ میں چھپ جاتے ہیں, اور جب پر کھولتا ہے تو یہ سامنے آتے ہیں بھائی, تو ان کو کیا کہتے ہیں خوافی. اور یہ پر خوب سیاہ ہوتے ہیں کوے کے, یہ والے پر کوے کے خوب اور پروں کی بنسبت یہ والے پر زیادہ سیاہ ہوتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں خافیہ. خافیہ کیوں کہتے ہیں ان کو, یہ خفا سے ہے. خفا, خفا کا کیا معنی, خفی کسے کہتے ہیں, خفی چھپی ہوئی چیز. تو یہ پر بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں, اس لیے ان کو خافیہ کہتے ہیں. اب شاعر نے یہ تو بیان کر دیا کہ ان کے قبیلے میں 42 دودھ دینے والی سیاہ اونٹنیاں ہیں. اب سننے والے کو سیاہ اونٹنی سے اونٹنی کا تو پتہ چل گیا, لیکن کتنی سیاہ ہے ان کی مقدار کا پتہ نہیں تھا. تو اس کی مقدار کو کس کے ذریعے بیان کیا, تشبیہ کے ذریعے, کہ وہ کس طرح کی سیاہ ہیں. کخافیت الغراب الاسحمی, جیسے کہ کالے کوے کے خافیہ پر ہوتے ہیں, جیسے کالے کوے کے خافیہ یعنی خوب کالے وہ جو پر ہوتے ہیں ان کی طرح ہیں. تشبیہ, تو اس تشبیہ کے ذریعے کیا بیان کیا شاعر نے, مقدار بھائی, ان کے کالا رنگ کی مقدار بیان کی کہ خوب گہری سیاہ رنگ کی اونٹنیاں ہیں بھائی. سوال یہ ہے کہ یہ شاعر نے کیوں کہا ان کے قبیلے میں 42 کالی اونٹنیاں ہیں, کیا مقصد ہے بھائی بتلانا. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑی عمدہ قسم کی اونٹنیاں ہیں, بڑے عمدہ اس لیے کیونکہ کہتے ہیں یہ ایک عام اونٹ ہے, ایک کالے رنگ کا جو اونٹ ہے, تو یہ اونٹ جو ہے صحرا کے اندر سب سے یعنی قیمتی جانور اور صحرا میں صحیح طور پر کام دینے والا ہے, کیونکہ اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں چوڑے چوڑے ہوتے ہیں, یہ ریت پر آسانی سے چل سکتا ہے, جبکہ اور جانور گھوڑا گدا وغیرہ ان کے کھر ہوتے ہیں وہ ریت میں دھنستے ہیں بھائی, تو وہ ان کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے, جبکہ اونٹ کے پاؤں کے تلوے نیچے بڑے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں, وہ ریت میں دھنستے نہیں ہیں, بڑی آسانی سے چلتا رہتا ہے. اور پھر یہ اونٹ جو ہے یہ اس میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے, یہ پانی کے اپنے بدن میں ذخیرہ کر لیتا ہے اور پھر کئی کئی دن تک پانی پلائے بغیر ہی اس پر سفر کیا جا سکتا ہے. عرب کئی کئی دن بعد پانی پلاتے اونٹوں کو بھائی, تو 8-8, 10-10 دن تک یہ بغیر پانی کے آرام سے گزار لیتا ہے بھائی. اور ان اونٹوں میں سے پھر جو سیاہ اونٹ ہیں وہ عام اونٹوں سے بھی بڑھ کر پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں, پانی زیادہ دیر تک یہ بغیر پانی کے زیادہ دن گزار لیتے ہیں, تو یہ باقیوں کی بنسبت قوی ہوئے اور زیادہ چلنے میں تیز ہوئے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی, تو اس لیے شاعر ان کی تعریف کر رہا ہے کہ اس میں سیاہ اونٹنیاں 42 سیاہ اونٹنیاں ہیں جو اعلیٰ اونٹنیاں شمار ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں فی حسنتان و 40 حلوبتن سودن کخافیت الغراب الاسحمی, اس قبیلے کے اندر 42 دودھ دینے والی کالی اونٹنیاں ہیں جیسے کہ کالے کوے کے خافیہ پر ہوتے ہیں یعنی خوب سیاہ پر ہوتے ہیں. شبہ نوق السود بخافیت الغراب, شاعر نے تشبیہ دی ان نوق السود, نوق جمع ہے ناقتن کی, اس اونٹنی کو کہتے ہیں, سیاہ اونٹنیوں کو تشبیہ دی شاعر نے, بخافیت الغرابی کوے کے خافیہ پروں کے ساتھ, بیان لمقدار سوادیہا اس کے کالے پن کی مقدار بیان کرنے کے لیے, اس کے کالے پن کی مقدار بیان کرنے کے لیے, یہ تیسری غرض بیان ہوئی. وَإِمَّا تَقْرِيرُ حَالِهِ, یا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنے کے لیے, کبھی تشبیہ لائی جاتی ہے اس میں غرض کیا ہوتی ہے کہ کہنے والا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا چاہتا ہے. بھائی دیکھیے یہ کس مقام پر ہوگا, یہ ایسا مقام جہاں شاعر نے جو چیز بیان کی وہ معنوی چیز ہے, محسوس نہیں ہے یعنی دکھائی دینے والی نہیں. جب دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے تو سننے والے کو سمجھنے میں دشواری ہوگی, بھئی ایک چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، یا ایک معنوی چیز ہے جس کا وجود نہیں ہے وہ سمجھ میں جلدی آتی ہے؟ جو یقینی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے اور اس کے ذریعے ذہن اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو شاید ایک معنوی چیز بیان کی اور وہ سننے والے کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو لہذا شاعر کیا کرتا ہے، تشبیہ کا سہارا لیتا ہے اور تشبیہ میں ایک محسوس چیز کو بیان کرتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ تو اور پھر اس کے ذریعے شاعر کہتا ہے دیکھو یہ جو محسوس چیز ہے اس میں تم دیکھ رہے ہو اس طرح ہے، جو میں معنوی چیز بیان کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا جیسے اگلے شعر میں شاعر یہ بیان کرے گا کہ جب دل ایک دفعہ ٹوٹ جائے پھر وہ نہیں جڑتا، یعنی ایک دفعہ جب محبت ختم ہو جائے تو پھر محبت دوبارہ پھر نہیں آتی، یعنی دل دوبارہ نہیں جڑتا، یعنی وہ محبت پھر اس طرح واپس نہیں آتی۔ اور یہ دل کا ٹوٹنا یہ آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں یا ایک معنوی چیز ہے؟ یہ ایک معنوی چیز ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ تشبیہ کا سہارا لیتا ہے کہ میں نے جو بات کی اسی طرح ہے کہ بعض چیزیں ٹوٹنے کے بعد پھر نہیں جڑتی۔ جیسے کہتے ہیں شیشے کو دیکھ لو، شیشہ ایک دفعہ جب ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ وہ نہیں جڑتا۔ اب شیشے کا ٹوٹنا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ایک محسوس چیز کی تشبیہ کے لیے اس نے کیا کر دیا، مشبہ کی حالت کو ثابت کر دیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ اما تقریر و حالی ہی، یا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنے کے، تقریر کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، یا مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا، یہ غرض ہوتی ہے کس کے اندر؟ بھائی صاحب کتاب ماقبل میں کیا ذکر کر رہے تھے، بیان امکان المشبہ ہی، بیان حالی ہی، بیان مقدار حالی ہی، لیکن یہاں تقریر سے پہلے بیان کا لفظ نہیں لائے بلکہ صرف کیا کہا، وہ اما تقریر و حالی ہی۔ بھئی یہ کیا وجہ ہے، یہاں بیان کا لفظ کیوں نہیں لائے باقی سب میں وہ لا رہے تھے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تقریر خود ہی بیان ہوتی ہے۔ تقریر کا کیا معنی ہے، اس چیز کو ثابت کرنا، اور ثابت کرنا بھی کیا ہے، بیان ہے، تو یہ خود بیان کی قسم ہے، لہذا اس سے پہلے بیان کا لفظ نہیں لائے۔ یہ معنی ہے وہ اما تقریر و حالی ہی، یا وہ تشبیہ کی غرض جو ہوگی وہ مشبہ کی حالت کو ثابت کرنا ہوگا۔ نحو مثال کے طور پر ان القلوب اذا تنافر ودھا مثل الزجاجۃ کسرها لا یجبر، ان القلوب بے شک دل جو ہیں اذا تنافر جب باہم نفرت کرنے لگے متنافر ہو جائے، ود دوہا ان کی محبت، ود کہتے ہیں محبت کو، ودن محبت، ود دوہا ان دلوں کی محبت، تنافرا جب آپس میں منافرت کرنے لگے نفرت کرنے لگے، با محاورہ یوں ترجمہ کریں، اذا تنافرا ود دوہا جب ان چلی جائے ان دلوں کی محبت، تنافرا کا معنی چلی جائے ختم ہو جائے، جب ختم ہو جائے ان کی محبت، بے شک ان القلوب اذا تنافر ودھا بے شک دل جو ہیں جب ان کی محبت چلی جائے یعنی ختم ہو جائے، مثل الزجاجتی، مثلا نہیں بھائی، مثل ہونا چاہیے، یہ مبتدا ہے اور کسروہا لا یجبرو یہ اس کی خبر ہے، مثل الزجاجتی شیشے کی طرح، کسروہا لا یجبرو، کسر کا معنی ٹوٹن، اور یجبرو تلافی کرنا، جبر کے معنی تلافی کرنا، مثل الزجاجتی شیشے کی طرح، کسروہا اس کی ٹوٹن جو ہے، لا یجبرو اس کی تلافی نہیں کی جاتی، یعنی وہ دوبارہ پھر جڑتے نہیں ہیں۔ معنی سمجھ میں آیا، ان القلوب اذا تنافر ودھا مثل الزجاجتی کسرها لا یجبر، بے شک دل جو ہیں جب ختم ہو جائے ان کی محبت تو شیشے کی طرح ان کی ٹوٹن جو ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ شبہ تنافر القلوب بکسر الزجاجتی تثبیتا، تشبیہ دی شاعر نے دلوں کی منافرت کو بکسر الزجاجتی شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ، تثبیتاً کس لیے، ثابت کرنے کے لیے، لتعذر عودتها الى ما کانت علیہ من المودتی، تثبیتاً ثابت کرنے کے لیے، کیا ثابت کرنے کے لیے، یہ آگے بیان ہو رہا ہے، لتعذر عودتها، یہ ثابت کرنے کے لیے، عود کا معنی لوٹنا، تعذر کا معنی مشکل ہونا یا ممکن نہ ہونا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان دلوں کا لوٹنا متعذر ہے، ممکن نہیں ہے، الى ما کانت علیہ، اس حالت کی طرف جس پر وہ تھے، دلوں کا لوٹنا اس حالت کی طرف جس حالت پر وہ پہلے تھے وہ ممکن نہیں. بھائی وہ کون سی حالت ہے؟ من المودتی، یہ ما کا بیان آ گیا، ما کانت علیہ، جس حالت پر وہ تھے، من المودتی یعنی کہ محبت. معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو دوبارہ ترجمہ دیکھیں، شبہ تنافر القلوب بکثر الزجاجت تثبیتا لتعذر عودتها الى ما کانت علیہ من المودہ. شاعر نے تشبیہ دی ہے دلوں کی نفرتوں کو شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان دلوں کا لوٹنا اس حالت کی طرف جس پر وہ تھے، یعنی محبت جو تھی اس کی طرف ان کا لوٹنا متعذر ہے، ممکن نہیں ہے. تو دلوں کا ٹوٹنا ایک معنوی چیز تھی، اس کو پھر کس کے ذریعے ثابت کیا؟ شیشے کے ٹوٹنے کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر ثابت کیا کہ جیسے شیشہ دوبارہ نہیں جڑتا اور یہ تو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ دل بھی آپس میں نہیں جڑتے، دل بھی آپس میں نہیں جڑتے. بھائی چلیے بس، بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.